آج ہمیں سورہ انفال شروع کرنی ہے. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اللهم ربنا علمنا رشدنا وعصمنا من شرور أنفسنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، آمین یا رب العالمین. سورہ اعراف پر مکی اور مدنی صورتوں کا پہلا گروپ ختم ہوا. چار مدنی صورتیں تھیں، پہلا گروپ ختم ہو چکا تھا سورہ مائدہ پر. دوسرا گروپ جو شروع ہوا تھا سورہ انعام اور سورہ اعراف، یہ اس کی مکیات تھیں، اور اب مدنیات یہ دو ہیں، الانفال اور التوبہ. ان کے مابین جو ربط ہے وہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورہ انعام اور سورہ اعراف میں گویا کہ بنو اسماعیل، قریش مکہ اور ان کے تابع جو عرب تھے، ان سب پر اتمام حجت کر دیا گیا، دعوت حق کا حق ادا کر دیا گیا. اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون رہا ہے کہ اگر کسی قوم کی طرف کسی رسول کو مبعوث کیا جائے اور اس قوم کی اکثریت اس کی دعوت کو رد کر دے تو اس پر عذاب آتا ہے. لہذا قریش پر عذاب جو ہے، اس کا پہلا کوڑا جو پڑا وہ غزوہ بدر میں، جبکہ ان کے 70 سرکردہ چوٹی کے افراد قتل ہو گئے. اور غزوہ بدر جو ہے اس کا تذکرہ ہے یہ سورہ انفال کے اندر. یہ پوری سورت معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی مسلسل خطبہ ہے جو غزوہ بدر کے بعد نازل ہوا، اور اس سزا کی جو آخری قسط تھی وہ سن 9 میں آئی ہے، جبکہ اعلان کر دیا گیا کہ اب ان میں سے جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد ان کا قتل عام شروع ہو جائے گا. وہ چیز ہے کہ جو سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہے. لہذا جو پہلا قدم ہے اہل مکہ پر عذاب کا، غزوہ بدر، اس کے ذکر پر مشتمل سورت سورہ انفال، یہ سن 2 ہجری میں نازل ہو رہی ہے. اور اس کے بعد جو اس کا آخری قدم تھا، آخری قسط، وہ سورہ توبہ میں، اگرچہ وہ نازل ہو رہی ہے سن 9 ہجری میں، لیکن اس کو بھی اس کے ساتھ شامل کر دیا گیا. اس طریقے سے یہ جو دوسرا گروپ ہے، انعام و اعراف، مکیات، انفال اور توبہ، یہ گویا کہ اس اعتبار سے ایک مکمل یونٹ بنتے ہیں. غزوہ بدر کا جو تاریخی پس منظر ہے، ظاہر بات ہے کہ اس وقت تفصیل سے بیان کرنے کا موقع تو نہیں ہے، چند نکات البتہ ضروری ہیں. ہجرت سے پہلے تک حضور کا حکم یہ تھا صحابہ کرام کو کہ تم پر کتنا بھی تشدد کیا جائے تم جوابی کارروائی کوئی نہیں کرو گے. اس حکم کی توثیق ہے کہ جو سورہ نساء کی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یاد کرو ایک وقت وہ تھا جب تم سے یہ کہا گیا تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ رو کے رکھو، بندے رکھو. لیکن ہجرت کے دوران ہی وہ آیات نازل ہو گئی تھی، سورہ حج میں شامل ہے، اثناء سفر ہجرت میں وہ آیات نازل ہوئی. ان میں اب اذن قتال آ گیا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن پر جنگ جو ہے ٹھونس دی گئی ہے، جن پر ظلم کیا گیا ہے، یا وہ بھی جوابی کارروائی کر سکتے ہیں. تو اذن قتال جو آ گیا وہ دوران سفر ہجرت. اب حضور نے اس پر جو عمل کیا، ہجرت کے بعد 6 مہینے تو آپ نے مدینہ منورہ میں اپنی اندرونی حیثیت اور پوزیشن کو مضبوط کیا. 3 کام 6 مہینے میں بڑے اہم کیے، مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، مرکز وجود میں آ گیا، مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا, ایک مہاجر ایک انصاری بھائی بھائی. اور جو یہودی قبائل آباد تھے مدینے میں ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا میثاق مدینہ, انہیں گویا کہ ایک جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کے پیکٹ میں انہیں جکڑ لیا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو ہم سب مل کر دفاع کریں گے. اس کے بعد آپ نے مکے کے خلاف اور قریش کے خلاف گویا کہ اقدام شروع کر دیا. وہ اقدام کیا تھا, ان کے جو قافلے جاتے تھے ان کی لائف لائن جو تھی وہ تجارت تھی, اس لیے کہ ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جو تھی اس میں وہ لنک بن گئے تھے. ان کے قافلے جاتے تھے شمال میں شام کے ساحل پر, فلسطین کے ساحل پر, اور یورپ وغیرہ سے جو سامان تجارت آتا تھا وہ وہاں سے اٹھاتے تھے. پھر وہ جاتے تھے جنوب میں یمن کے ساحل پر, وہ یہ سامان وہاں پہنچایا, اور جو تمام مشرقی ممالک سے چین سے ہند چینی سے انڈونیشیا وغیرہ انڈیا سے جو مال آتا تجارت وہ یہاں سے اٹھاتے تھے. وہ یہ لنک تھا, اس لیے کہ بحر سویز تو تھی نہیں اور ابھی افریقہ کی گرد ہو کر راستہ معلوم نہیں تھا, وہ تو 1498 میں جا کے معلوم ہوا حضور کے تقریباً 1000 برس بعد. اس حوالے سے ان کے جو تجارتی قافلے جاتے تھے آپ نے ان کے اوپر چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے, ایز اے تھریٹنڈ دیئر لائف لائن, جس کے نتیجے میں پھر قریش نے جوابی کاروائی شروع کی. ورنہ ہمارے پاس تاریخ میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ خود قریش نے کوئی ابتدائی قدم اٹھایا ہو ہجرت کے بعد. ہجرت سے پہلے جو انہوں نے تشدد کیا, جو مسلمانوں کو ستایا, جو تکالیف دی, جو شدید ترین آزمائشوں میں ڈالا, وہ اپنی جگہ ہے. ہجرت کے بعد ان کی طرف سے ابتدائی قدم کوئی نہیں ہوا تھا, بلکہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تھا اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کرنے کے لیے. وہ مدینہ کی جھنڈی چھاؤں میں جا کر آرام کرنے کے لیے تو نہیں گئے تھے مدینہ, بلکہ مدینہ کو انہیں ایک آلٹرنیٹ بیس کی حیثیت سے اللہ نے عطا کیا تھا کہ وہاں سے وہ اپنے مشن کے لیے اب لانچ کریں, آفینسو لانچ کریں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے وہ قافلوں کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے. اگرچہ کہیں جنگ کی نوبت نہیں آئی, لیکن 8 ہیں اس قسم کے چھاپا مار دستے کے جو آپ نے بدر سے پہلے بھیجے ہیں. اگرچہ ان میں آپ نے صرف مہاجرین کو شریک کیا, اس میں کسی انصاری کو شریک نہیں کیا. البتہ ایک بہت بڑا قافلہ جو جا رہا تھا شام کی طرف ابو سفیان کی سرکردگی میں, اس کا آپ نے خود پیچھا کرنا چاہا لیکن وہ جلدی میں آگے نکل گیا. اب جو وہ قافلہ واپس آ رہا تھا اس کی خبر آپ کو مل گئی, وہ قافلہ واپس آ رہا ہے, بہت ندا پھندا آ رہا ہے, 1000 اونٹ ہے, 7 جو ان کے جو بھی محافظین ہیں وہ 40 یا 60, دو روایتیں علیحدہ ہیں, کل 40 یا 60 آدمی قافلے کے ساتھ, اور کوئی لشکر تو نہیں ہوتا. اونٹ 1000 اور 50,000 اشرفی کا مال جو ہے اس قافلے میں تھا. تو حضور نے مدینے میں اعلان کر دیا کہ چلو بھائی جو بھی چلنا چاہے ہم اس قافلے کا راستہ روکیں گے. تو وہاں سے ایک جمعیت نکلی, لیکن یہ کسی کو گمان نہیں تھا کہ جنگ ہو جائے گی, کوئی فوج آ جائے گی, خیال یہی تھا کہ قافلہ ہے, قافلے کا راستہ روکنا ہے. اس حوالے سے کوئی تیاری نہیں کی گئی, کوئی ساز و سامان نہیں, کوئی ہتھیار بھی نہیں لیے گئے, بہت سے سینئر صحابہ بھی ساتھ نہیں گئے. اس لیے کہ یہ کوئی جنگ کی بات نہیں تھی, یہ تو ایسے ہی ایک مہم تھی جیسے کہ اس سے پہلے 8 مہمیں ہو چکی تھی. لیکن بہرحال 313 یا 317 اس طرح کی تعداد آتی ہے, زیادہ طور پر 313 کی ہے, وہ آپ کے ساتھ نکلے. ابھی آپ بدر کی طرف جا ہی رہے تھے, راستے میں تھے مقام صفرا میں, پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, شمال سے تو وہ قافلہ آ رہا ہے جس کے خیال سے آپ مدینے سے نکلے تھے, لیکن اب جنوب سے ایک لشکر بھی آ رہا ہے قریش کا پوری تیاری کے ساتھ, 1000 جنگجو اور سارے سرداران قریش شامل ہیں, اور بڑے اہتمام کے ساتھ تیاریوں کے ساتھ. اس لیے کہ ہوا یہ تھا, ابو سفیان نے جب کہ وہ واپس قافلہ لے کر آ رہا تھا اطلاع بھیجنی تھی پہلے ہی بچے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ محمد کے آدمی حملہ کریں گے میرے قافلے پر, لہذا اس کی حفاظت کا بندوبست کرو. ایک اور حادثہ یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک کا قتل ہو گیا تھا. یہ نخلہ ایک مقام ہے مکہ مکرمہ اور طائف کے مابین, وہاں تو وہاں سے بھی فریادی جو ہے وہ روتے پیٹتے ہوئے چلاتے ہوئے آئے کہ مسلمانوں کی یہ ہمت ہو گئی کہ مدینے سے 300 میل سے زائد کے فاصلے پر ہمارا ایک آدمی مار دیا تھا. تو یہ دونوں چیزیں ایسی تھیں, وار کرائی بن گئی بڑی زبردست, بڑی تیاری کے ساتھ قریش نکلے. اب پھر حضور نے ایک مجلس سے مشاورت منعقد کی اور رکھ دیا ان کے سامنے معاملہ کہ دیکھو, ایک تو وہ قافلہ ہے جو شمال سے آ رہا ہے اور گمان یہ ہے کہ وہ بھی بدر کی وادی سے ہو کر گزرے گا, ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے مکے سے, وہ بھی بدر میں آئے گا, اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے مسلمانوں کے ان میں سے ایک پر تمہیں ضرور فتح دے گا, تو کدھر چلنا چاہیے؟ کچھ ذرا عافیت پسند لوگ ہوں گے, انہوں نے کہا حضور پہلے قافلے کی طرف چلیں, آدمی ہیں 40 یا 60, آسانی سے ہم انہیں ختم کر دیں گے اور پھر بہت سا مال ہاتھ آ جائے, ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے, ہتھیار لے کر بھی نکلے, کم سے کم ان 40, 50, 60 آدمیوں کے ہتھیار تو ملیں گے ہمیں, پھر لشکر سے مڑ بھی ہو جائے گی. لیکن اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا. آپ بار بار کہتے رہے بھائی مشورہ دو مجھے, مجھے مشورہ دو, مجھے مشورہ دو. حضرت ابوبکر نے, حضرت عمر نے, مقداد بن الاسود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جان سارانہ انداز کی تقاریر کی کہ حضور آپ ہم سے کیا مشورہ مانگ رہے, جو آپ کا ارادہ ہو بسم اللہ کیجیے. حضور پھر بھی کہہ رہے ہیں. تب پھر انصار کے جو سردار تھے سعد بن عبادہ وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے عرض کیا کانک تامینا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا روئے سخن ہماری جانب ہے. اس لیے کہ خیال یہ تھا کہ جو بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تھی جس کے نتیجے میں حضور مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے, ان میں طے یہ ہوا تھا کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوگا تو انصار مدینہ حضور کی اس طریقے سے حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی. ابھی یہاں مدینہ پر حملہ نہیں ہوا تھا بلکہ حضور جو ہے مدینہ سے باہر نکل کر آپ نے خود اقدام کیا تھا, لیکن حضرت سعد بن عبادہ نے بھی کہا کہ حضور انا آمنا بیتا صدقنا کا, حضور ہم آپ پر ایمان لا چکے, ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے, اب ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, جو آپ کا فیصلہ ہو, اگر آپ سمندر میں اپنی سواری ڈال دیں گے ہم بھی ڈال دیں گے, اور اگر آپ حکم دیں گے ہم اپنی سواریوں کو دبلا کر دیں گے, لیکن یہ کہ یمن کے شہر ہے وہاں تک بر کے غمات تک ہم پہنچ جائیں گے. بس تو اس پر حضور کا چہرہ کھل اٹھا خوشی سے اور آپ نے اعلان کیا چلو بدر کی طرف. یہ ہے پس منظر اس کا, اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو معجزانہ طور پر فتح دی ہے, صرف 313 ادھر 1000, وہ کین کاٹے سے لیس ہو کر گھر سے نکلے ہیں اور یہ گھر سے نکلے تھے صرف قافلے کا راستہ روکنے کے لیے, ہتھیار بھی موجود نہیں تھے, ادھر صرف 2 تھے گھوڑے والے, ادھر 100 کا رسالہ ساتھ تھا, ادھر 70 اونٹ تھے, ادھر 900 اونٹ تھے. یہ جو ہے یوں سمجھئے کہ قوت کے اندر اس قدر فرق و تفاوت تھا, لیکن اللہ نے فتح عطا فرمائی بڑی فتح مبین. اب اس کا ذکر ہے یہ, لیکن قرآن مجید کا عجیب اسلوب ہے, وہ واقعہ کہ جو جنگ کے بعد پیش آیا اس کے تذکرے سے بات شروع کر رہے ہیں. جنگ کے بعد چونکہ بہت سا مال غنیمت ہاتھ آ گیا, اس کی تقسیم کے بارے میں اب کچھ مسلمانوں میں جھگڑے شروع ہوئے, کسی نے کہا کہ ہم جو ہے ہم نے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا, ہمارا حق ہے, کسی نے کہا کہ ہم جو وہاں پر پہرے پر کھڑے ہوئے تھے تو ہم پہرے پر نہ ہوتے تو کیسے تمہیں جو ہے پتہ ہو جاتی, ہمارا حق ہے. پھر عام قاعدہ اس سے پہلے یہ رہا تھا کہ جو مال جس کے ہاتھ لگا اسی کا ہے, اس سمجھتے تھے لوگ کہ جس جس نے جو مال جمع کیا ہے وہ سب انہیں کا ہوگا, لیکن یہ کہ بالآخر اس کا فیصلہ اللہ نے بعد میں کیا, لیکن پہلے یہاں پہ اس کا حوالہ دے کر گفتگو شروع کی. یسألونک عن الانفال, اے نبی یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. انفال جمع نفل کی, نفل کہتے ہیں جو اضافی شہر, یعنی جنگ میں اصل مقصود تو فتح ہوتی ہے, مال جو ہے وہ مطلوب نہیں ہوتا, مال تو اضافی شہر جو مل جائے, ورنہ اصل شہر جو ہے وہ فتح ہوتی ہے. یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. قل الانفال للہ والرسول, کہہ دیجئے کہ یہ انفال جو ہے یہ سب اللہ اور اس کے رسول کے ہیں, کسی کا کچھ نہیں, سب کا زیرو کر دیا ایک دفعہ, پھر بعد میں آ کر قانون بیان کیا ہے, لیکن ایک دفعہ جو ہے ان سے کہا کہ یہ کسی کا بھی نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول کا مال. فتق اللہ, پس اللہ کا تقوی اختیار کرو, وہ اسلحہ ذا کا بینکم, اور اپنے درمیان اپنے تعلقات کو درست کرو, جھگڑو نہیں اس ایشو پر. وہ اطیع اللہ و رسولہ, وہ اطاعت کرو اللہ کے اور اس کے رسول کی, ان کنتم مومنین, اگر تم واقعی مومن ہو. اور اصل میں مومن کون ہوتا ہے؟ اب اس کی تشریح آئی. انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور وہ تو کل کا کل توکل اور بھروسہ اپنے رب پر رکھتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو قائم رکھتے ہیں نماز کو اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا. یہ ہیں وہ لوگ جو صحیح صحیح پکے ٹھکے مومن ہیں. مومنین حقا لہم درجات عند ربہم. ان کے درجے ہیں بہت بلند اپنے رب کے پاس. ظاہر بات ہے وہ سب بھی برابر نہیں ہیں. ابو بکر کا جو درجہ ہے ایک عام صحابی کا تو وہ نہیں. ومغفرہ اور مغفرت ہے. ورزق کریم اور بہت ہی باعزت روزی ہے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. اب یہاں سے شروع ہوا غزوہ بدر کا بیان. جیسے کہ آپ کو نکالا آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کا پہلے سے ایک فیصلہ تھا کہ اس یوم بدر کو یوم الفرقان بنا دینا ہے. یہ بات واضح کر دینی ہے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. اگرچہ مومنین میں سے ایک کچھ گروہ تھا کہ جو کچھ اس کے لیے طبیعت سبب آبادہ نہیں تھا, کچھ راضی نہیں تھے. یجادلونک فی الحق بعد ما تبین. اور وہ آپ سے جھگڑ رہے تھے حق کے بارے میں جبکہ بات بالکل واضح بھی ہو چکی تھی. اس مشاورت کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضور نے فرما دیا تھا کدھر چلے. اب اس میں خود جو ہے سمجھدار لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ حضور کا اشارہ کدھر ہے. اگر قافلے کی طرف جانا ہوتا تو مشورے کی ضرورت کیا تھی. لیکن یہ ہے کہ جب کہ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ ایک پر ضرور تمہیں فتح ہو جائے گی تو حق تو واضح ہو چکا تھا. اس کے باوجود جو ہیں وہ جھگڑ رہے تھے. کانما یساقون الی الموت وہم ینظرون. ان کی کیفیت اس وقت وقتی طور پر ایسی بن گئی تھی گویا کہ انہیں موت کی طرف دھکا دیا جا رہا ہے اور وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں موت کو. ہوں گے چند لوگ ان میں ایسے جن کے لیے کہ اس قدر اسٹرانگ ورڈس جو ہیں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ. اور یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا تھا تم سے کہ دونوں گروہوں میں سے ایک ضرور تمہیں مل جائے گا, تمہیں فتح ہو جائے گی. انہا لکم کہ وہ تمہیں مل جائیں گے. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونَ لَكُمْ. اور تم یہ چاہتے تھے کہ وہ گروہ جو ہے کہ جس سے کوئی کانٹا بھی نہ چبھے, 40 یا 60 آدمی ہو صرف محافظین, تو پہلے ہم ان سے جا کے نپٹ لیں. پہلے تم چاہتے تھے کہ ان سے نپٹا جائے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے اپنے کلمات کے ذریعے سے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اور کاٹ لے جڑ کافروں کی. یعنی 70 ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تو گویا کہ ایک طرح سے قریش مکہ نے جڑ کر لی. لِيُحِقَّ الْحَقَّ تاکہ سچ ثابت کر دے سچ کو. وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ اور باطل ثابت کر دے باطل کو. ولو کرے حل مجرمون. چاہیے مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو. اس تستغیثون ربکم. یاد کرو جب کہ تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے, مدد مانگ رہے تھے اپنے رب سے. فاستجاب لکم تو اللہ نے تمہاری دعا تمہاری درخواست کو قبول کر لیا. انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے جو پے بپے آئیں گے لگاتار آئیں گے. یعنی اگر 1000 کا لشکر تمہارے مقابلے میں آ گیا ہے تو ہم 1000 فرشتے بھیج دیں گے. وما جعلہ اللہ الا بشرا اور اللہ نے اسے بس تمہارے لیے ایک بشارت بنایا. ولتطمئن بہ قلوبکم اور تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. ومن نصر الا من عند اللہ. بالکل یہی الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں. باقی مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. ان اللہ عزیز حکیم. وہ خود زبردست ہے حکمت والا ہے. اسے مدد کے لیے فرشتے بھیجنے کے لیے احتیاج نہیں ہے. اس کا تو حرف کن کافی ہے کسی بھی کام کے لیے. لیکن بارہ تمہارے دل کی تسلی کے لیے ہم نے کہا کہ ہم 1000 فرشتے بھیج دیں گے. اذ یغشیکم النعاس امنکم منہ. اور یاد کرو جب کہ تم پر طاری کر دی گئی تھی یا طاری ہو گئی تھی نیند ایک بڑے پرسکون انداز میں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسکین کے طور پر, یعنی جو ایک رات تھی اگلی صبح جو ہے جنگ ہونے والی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ عام طور پر تو وہ رات آدمی جو ہے بڑے پریشانی میں گزارتا ہے, صبح کیا ہوگا, ہم تو 313 ہیں, 73 ہیں, ادھر لشکر آ گیا ہے پوری شان و شوکت کے ساتھ, کیا ہوگا. لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے دلوں میں اطمینان اور سکون ایسا دیا کہ وہ رات بھر آرام سے سوئے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور ساتھ ہی اللہ کی طرف سے ایک اور خوشخبری کے طور پر اس رات میں بارش بھی ہو گئی, اور نازل کیا اللہ تعالیٰ نے تم پر آسمان سے پانی, لِيُطَهِّرَكُم, اب وہ پانی اتنا ہو گیا کہ صبح سب نے وضو کی, جس کو غسل کی حاجت تھی اس نے غسل کیا, اور یہ کہ زمین بھی جم گئی, ریتلی زمین سے جم گئی تو اس میں پاؤں دھستے نہیں تھے. اب لِيُطَهِّرَكُم بھی, تاکہ اس پانی کے ذریعے سے تمہیں پاک کرے, وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ, اور شیطان کی گندگی جو ہے وہ تم سے دور کر دے. فرض کیجئے رات میں کسی کو غسل کی حاجت ہو گئی تھی تو پانی اب تھا وافر کہ اس کے ذریعے سے وہ غسل کر سکتا تھا. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ, اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ, اور اس کی وجہ سے قدم جو ہیں زمین میں جمنے لگے. اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ, اور یاد کرو جب کہ وحی کر رہا تھا آپ کا رب فرشتوں کو, انی معاکم, فرشتوں کو بھیجتے ہوئے مدد کے لیے, انی معاکم, میں تمہارے ساتھ ہوں. فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا, تو جاؤ اور اہل ایمان کے قدموں کو مضبوط کرو. سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ, میں ان قریب ان کافروں کے دلوں میں رعب طاری کر دوں گا, ایک دہشت طاری کر دوں گا. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ, تو پھر مارنا ان کی گردنوں کے اوپر. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ, اور زل لگانا ان کی ایک ایک پور کے اوپر. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور یہ اس لیے کہ انہوں نے عناد اور دشمنی کی روش اختیار کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور جو کوئی دشمنی اور عناد کی روش اختیار کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ, دیکھو یہ مزہ تو تم نے چکھ لیا, چکھ لو اس کو, یہ شکست کا مزہ تو تم نے چکھ لیا. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ, اور کافروں کے لیے اصل سزا تو آگ کی ہوگی, جہنم کی, جو آخرت میں ملنے والی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفاً, اہل ایمان جب تمہاری مٹھ بھیڑ ہو جائے کافروں سے میدان جنگ میں, فلا تولوہم الادبار, تو دیکھنا کبھی ان کی طرف پیٹھ نہ پھیر دینا, جنگ سے بھاگنے کی, جان بچانے کی, فرار کی کوئی شکل نہ ہو, جمے رہو, جان جاتی ہے تو جائے, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ, اور جو شخص بھی پیٹھ پھیر دے گا اس دن, الا دو استثناءات ہیں, الا متحرفاً لقتال, سوائے اس کے کہ جنگ کے لیے ہی پینترا بدلنا مقصود ہو. آپ نے ایک طرح کی الائنمنٹ کی ہوئی ہے لیکن آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں, فوج کی اس وقت کی جنگ میدان جنگ کی صورتحال کو دیکھ کر کہ ادھر سے ذرا پیچھے ہٹیں, ادھر سے آگے بڑھیں, تو یہ جو پیچھے ہٹنا ہے جسے ٹیکٹیکل ریٹریٹ کہا جاتا ہے, ایک ہوتا ہے راؤٹ بھاگ پڑنا, وہ تو یہ جان بچا کر بھاگنا, وہ نہیں, ایک ہے ٹیکٹیکل ریٹریٹ, یعنی ایک ہیلے اور تدبیر کے طور پر پیچھے ہٹنا. اور متحیزاً الی عافیت, یا دوسرا استثناء یہ ہے کہ اپنے فوج کے ساتھ جا کر ملنے کے لیے, یعنی کسی وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے جوش کے اندر بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ اصل اپنی فارمیشن پیچھے رہ گئی, اب وہ نرغے میں آ رہا ہے, اب وہ ذرا پیچھے ہٹتا ہے تاکہ اپنی فوج کے ساتھ جا کر پھر مل جائے. یہ دو شکلیں تو جائز ہیں ذرا پیچھے ہٹنے کی, یہ بھاگنا نہیں ہے, یہ فرار نہیں ہے, یہ تو جنگ ہی کی ایک سمجھیے پیتلا بدلنے والی شکل ہے. اگر ان دو کے علاوہ کسی نے پیٹھ دکھا دی اور میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ گیا, فقط باب غضب من اللہ, تو اس نے تو اللہ کا غضب جو ہے اپنا سر لے لیا. وماواہ جہنم, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگی. وبئس المصیر, اور بہت برا ٹھکانہ ہے. فلم تقتلوہم, تو اے مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا, ولکن اللہ قتلہم, بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا. اب اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ بندہ جو کام کرتا ہے اللہ کی توفیق کے بغیر وہ کام پورا ہو نہیں سکتا. اس لیے فرض کیجئے کہ میں نے یہ کپ اٹھایا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا ارادہ تھا میں نے اٹھایا, لیکن یہ کہ اللہ کا اذن نہ ہوتا تو میں نہیں اٹھا سکتا تھا, تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں اللہ نے مجھ سے اٹھوایا. تو یہ دو معنی اس کے ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کہ غزوہ بدر میں اس سے بھی آگے بڑھ کر واقعہ یہ ہے کہ فرشتوں کے بارے میں بڑی واضح جو ہیں شواہد موجود ہیں کہ انہوں نے بالفعل جنگ میں حصہ لیا. بعض صحابہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں شخص کے اوپر ایک ارادہ کیا کہ وار کروں, میری تلوار اس تک پہنچی بھی نہیں اور اس کا سر کٹ کے نیچے گر گیا. یہ کس نے گرایا؟ معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً فرشتے زمین پر آئے ہیں اور فرشتوں نے وہ کام کیا ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عذاب کی شکل میں تھا. تو جیسے اور قوموں کے اوپر عذاب آئے تو وہ جس طریقے سے آتے تھے فرشتوں کے ذریعے سے آتے تھے, اسی طریقے سے یہ بھی عذاب کی پہلی قسط جو آئی ہے کفار مکہ پر بدر حقیقت فرشتوں کے ہاتھوں آئی. بہرحال مسلمانوں نے بھی صبر اور مصابرت کا ثبوت دیا, جمے رہے اور اپنی جانیں بھی دی ہیں. 13 صحابہ جو ہیں وہ تو عین میدان میں ہی اسی روز جو ہے اسی وقت شہید ہوئے ہیں, اور ایک زخمی ہو گئے تھے وہ واپس سفر کے دوران مدینے جاتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا, تو 14 جو ہیں صحابہ بھی شہید ہوئے ہیں. لیکن یہ کوئی زیادہ نامور, کوئی مشہور, کوئی سردار یہ نہیں, جبکہ قریش کے جو 70 مارے گئے وہ سب کے سب تقریبا بڑے بڑے سردار تھے. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم, تو تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى, اور اے نبی آپ نے جو مٹھی بھر کر کنکری پھینکی تھی ان کی طرف وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی, اللہ نے پھینکی تھی. جنگ کے شروع ہونے سے پہلے حضور نے اپنے ہاتھ میں کنکری دی مٹھی بھر کر, شاہت الوجوہ, چہرے بگڑ جائیں, یہ کہہ کر آپ نے کفار کے لشکر کی طرف وہ اس کو پھینک دیا. بہرحال یہ رسول کا کام تھا, نبی کا کام تھا, اللہ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا. آپ نے نہیں پھینکی تھی اے نبی, یہ کنکریاں ہم نے پھینکی تھی. وَلَيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا, یہ جو باب افعال سے آتا ہے ابلا یبلی ابلان, اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے جوہر ظاہر کرنا. اب آپ کے اندر کیا چیز پوشیدہ ہے کیا معلوم ہوگا جب تک کہ آپ کے اوپر کوئی ٹیسٹ نہ آئے, کوئی امتحان نہ آئے. تو امتحان کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو مخفی جوہر ہے وہ نکھر کر اور ابھر کر سامنے آتا ہے, اجاگر ہوتا ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر اپنی طرف سے احسان کرے اور ان کی جوہروں کو نمایاں کرے. ان اللہ سمیع علیم, یقین اللہ سب کچھ سننے والا, سب کچھ جاننے والا ہے. ذالکم وان اللہ موہن قید الکافرین, اب یہ تو ہو چکا, یہ تو واقعہ تھا جو ضرور پذیر ہو چکا. اور جان رکھو کہ ان اللہ موہن قید الکافرین, اللہ تعالیٰ کافروں کی تمام چالوں کو اسی طریقے سے ناکام کر دینے والا ہے. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح, اب یہ خطاب ہے قریش مکہ سے. دیکھو قریش مکہ, اگر تم چاہتے تھے کہ تمہیں فتح, تمہیں فیصلہ مل جائے کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے, اللہ کس کے ساتھ ہے, اس لیے کہ بدر کی جنگ سے ایک رات پہلے جبکہ حضور نے بھی بڑی طویل دعا کی تھی سجدے میں گر کر, تو ابو جہل نے بھی دعا کی تھی, اللہم اقطعنا للرحم فعین غدات, اے اللہ ہمارے جو رحمی رشتے جس نے کٹوا دیے ہیں, بھائی کو بھائی سے, باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا, بیوی کو شوہر سے جدا کر دیا, اس لیے کہ اسلام نے آ کر رشتے کاٹ دیے. اور یہاں یہ تھا کہ ادھر حضرت ابوبکر تھے تو کفار کے ساتھ جو ہے عبد الرحمان ابن ابوبکر آیا ہوا تھا, اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا. ادھر حذیفہ ابن یمان تھے, حذیفہ ابن عتبہ, تو ادھر عتبہ خود آیا ہوا تھا باپ. اس طریقے سے ایک بھائی ادھر ایک بھائی ادھر ہے, ماموں ادھر ہے بھانجا ادھر ہے, اس طریقے سے شکل تھی. اس نے دعا کی تھی کہ جس نے ہمارے رحمی رشتے کٹوا دیے ہیں اے اللہ اسے تو کل ذلیل و خوار کر دے. تو گویا کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے تھے کہ تمہیں فیصلہ مل جائے اللہ کا کہ اللہ کس کے ساتھ ہے, تو فقط جاءکم الفتح, تو دیکھو وہ فیصلہ تم تک آ گیا ہے. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اب بھی بعد آ جاؤ تو اس میں تمہارے لیے خیر ہے, خیریت ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ, اگر تم اعادہ کرو گے اپنے اسی طرز عمل کا جو تمہارا اب تک رہا ہے, تو پھر ہم بھی دوبارہ وہی کریں گے جو ہم نے اب کیا ہے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا, اور تمہاری جمعیت اور تمہاری نفری تمہارے کچھ کام نہیں آ سکے گی. وَلَوْ كَثُرَتْ, خواہ وہ کتنی ہی بھی زیادہ ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور مت پیٹ موڑو اس کی طرف سے جبکہ تم سن رہے ہو. نبی نے ایک پکار لگائی ہے, آؤ چلو ادھر, اور تم نے سن لیا ہے اور پھر تم کرنی کتر آ جاؤ, تو یہ ایمان کے منافی ہے. ہاں سنا نہیں, اطلاع نہیں پہنچی, تو بات دوسری ہے. وانتم تسمعون, تم نے سن لیا اور پھر بھی تم ادھر سے روح گردانی کرو, کرنی کتر آ جاؤ, تو یہ تمہارے ایمان کے دعوے کی منافی ہو جائے گا. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. اور ان لوگوں کے مانند ہو جاؤ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اور انہوں نے نہیں سنا, ہوا دل سے نہیں سنا, سنی انسنی کر دی. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون. یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو تمام چوپایوں میں, جانداروں میں سب سے برے یہی لوگ ہیں کہ جو اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں, جو بہرے اور گونگے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا کہ ان میں کوئی خیر ہے تو انہیں ضرور سنا دیتا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. اگر اللہ انہیں سنا دیتا تب بھی انہوں نے پیٹھ موڑنی تھی اور اعراض ہی کرنا تھا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ. اے ایمان والو, لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر. اذا دعاکم, جبکہ وہ تمہیں پکارتے ہیں, لما یحییکم, اس چیز کے لیے جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے. یعنی تمہیں خطرہ ہے موت کا جنگ میں جانے سے, لیکن وہاں شہادت ہو گئی تو اصل زندگی حاصل ہو جائے گی. اب دو مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں بھی, آل عمران میں بھی, ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا, سورہ بقرہ سورہ آل عمران. لہذا یہ تو جو اللہ پکار رہا ہے تمہیں, اللہ کے رسول تمہیں پکار رہے ہیں, وہ اصل حیات, اصل زندگی, حیات معنوی کی طرف. وعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. جان لو اللہ تعالی حائل ہو جایا کرتا ہے انسان کے اور اس کے دل کے درمیان. یہ وہی فنومنن ہے جو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا کہ جب حق واضح ہو جائے تو اسے قبول کرنا چاہیے فوراً. اگر آپ واضح ہونے کے بعد دل نے گواہی دے دی بات ٹھیک ہے, دماغ نے کہا ٹھیک ہے, لیکن آپ پیچھے ہٹ گئے کسی تکبر میں, کسی حسد میں, یا کسی لالچ میں, یا کسی اور اپنے مفادات کی وجہ سے, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ نے حق کو پہچاننے کی صلاحیت کم کر دیتا ہے. اور یہ فنومن آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک ہوتا ہے کہ پھر انسان میں سرے سے حق کو پہچاننے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی. ختم اللہ علی قلوبہم, اسی کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے. اسی کو یہاں کہا کہ اللہ حائل ہو جاتا ہے اس کے اور اس کے دل کے مابین. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور یہ کہ تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جانا ہے, جمع کیا جانا ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اور ڈرو اس عذاب سے جو صرف تمہارے گناہگاروں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا. یعنی جب ایک عمومی عذاب آتا ہے کسی قوم کے اجتماعی فساد کی وجہ سے, تو اس میں گناہگاروں کے ساتھ بے گناہ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. یہ بالکل وہی بات ہے جو ہم سورہ آراف میں پڑھ چکے ہیں کہ جن لوگوں نے نہیں روکا بدی سے وہ بھی لپیٹ میں آ گئے, اگرچہ وہ خود اس بدی میں, اس برائی میں ملوث نہیں تھے, خود وہ یوم سبت کے حکم کو نہیں توڑ رہے تھے, لیکن منع نہیں کیا, لہذا وہ بھی اسی عذاب کے لپیٹ میں آ گئے. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ, اور یاد کرو جبکہ تم تعداد میں کم تھے اور تمہیں لوگوں نے دبایا ہوا تھا زمین کے اندر. مراد مکہ, مکے کے اندر جب تم تھے مسلمان ہو تو ظاہر بات ہے کہ کفار کا زور تھا, دبدبا تھا, اور تم کمزور تھے, دبے ہوئے تھے. تَخَافُونَ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ, اور تم ڈرتے تھے کہ تمہیں لوگ اچک کر لے جائیں گے. فَآوَاكُمْ, تو اللہ نے تمہیں پناہ دی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, اور تمہاری مدد کی اپنی نصرت کے ساتھ. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور تمہیں رزق دیا بہت ہی پاکیزہ. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر کرو. یہی صورتحال ہم پر جو ہے, یہ آیات جو ہیں منطبق ہوتی ہے 100%. ہم یونائٹڈ ہندوستان جو تھا اس میں ڈر رہے تھے کہ ہندو اکثریت میں ہمیں دبا لیں گے اور ہمیں علیحدہ ملک چاہیے. اور ظاہر بات ہے کانگریس تو اس کے لیے تیار نہیں تھی, انگریز کی پالیسی بھی وہ نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پناہ دی, ملک دیا, لیکن یہ اس لیے دیا تھا تاکہ ہم شکر کریں. ہم نے یہاں آ کر وہ کام نہیں کیا, ہم نے وہ اسلام کو قائم نہیں کیا, شریعت نافذ نہیں کی, ہم اللہ کے مجرم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ, اور اہل ایمان خیانت مت کرو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ. وتخونوا اماناتکم, نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت کیا کرو. لیکن ظاہر بات ہے خیانت میں سب سے بڑی خیانت تو اللہ کے ساتھ خیانت ہے. اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کیا, بدعہدی کر رہے ہیں, اس سے بڑی بدعہدی کون سی ہوگی. ہم نے کہا تھا اے اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی غلامی سے نجات دے, ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے. وہ ہم نے نہیں کیا, اللہ نے نجات دے دی, موجزانہ طریقے پر نجات دے دی, لیکن ہم نے وہ کام نہیں کیا. وانتم تعلمون, جانتے بوجھتے یہ کام نہ کرو. وعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ, اور جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد جو ہے فتنہ ہیں, آزمائش کا ذریعہ ہیں, اللہ تمہیں ان کے ذریعے سے آزماتا ہے. وان اللہ عندہ اجر عظیم, اللہ آزماتا ہے کہ ان کی محبت زیادہ ہے یا ہمارے دین کی محبت زیادہ ہے, اللہ کی محبت زیادہ ہے, رسول کی محبت زیادہ ہے, اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت زیادہ ہے, یا مال اور اولاد کی محبت زیادہ ہے. اس اعتبار سے یہ دونوں چیزیں فتنہ ہیں. وان اللہ عندہ اجر عظیم, اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس ہے بہت بڑا اجر. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اہل ایمان اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے حق میں فیصلہ دے دے گا اور تمہارے حق میں فرقان نازل فرما دے گا, بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ معلوم ہو جائے حق کدھر ہے باطل کدھر ہے. ویکفر عنکم سیئاتکم, اور تم سے دور کر دے گا تمہاری برائیوں کو, ویغفر لکم, اور بخش دے گا تمہارے گناہ. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اذ یمکر واذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک, اور یاد کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ لوگ آپ کے بارے میں چالیں چل رہے تھے, قریش مکہ بیٹھ کر مشورے کیا کرتے تھے زاد دعا میں کہ کیا کیا جائے اس محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی دعوت تو کس طرح رک نہیں رہی, لوگ ان کی طرف رجوع کر رہے ہیں, ہمارے نوجوان ان کے گرد جمع ہو رہے ہیں, ہمارے غلام جو ہیں ان پر ایمان لا رہے ہیں, بڑے خطرے کی بات ہے. تو وہ چالیں چلتے تھے, سوچتے تھے لیثبتوک کا, کہ آپ کو کہیں قید کر دیں, اور یقتلو کا, یا آپ کو قتل کر دیں, اور یخرجو کا, یا آپ کو یہاں اس بستی سے نکال باہر کریں, اس سے آپ کو ملک بدر کر دیں. ویمکرون ویمکر اللہ, وہ اپنی سے چال چل رہے تھے اور اللہ اپنی سے تدبیر کر رہا تھا. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ یقیناً بہترین تدبیر کرنے والا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا, اور جب انہیں ہماری آیات پر کہ سنائی جاتی تھی, قالو تو وہ کہتے تھے قد سمعنا, جی بہت سن لیا بہت سن لیا. لو نشاء لقلنا مثل هذا, ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو محبت جو کچھ سنا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کوئی ایسا معجزہ نہیں ہے. ہم چاہیں اگر, ہم چاہتے نہیں لیکن ہم چاہیں اگر, لقلنا مثل هذا, تو ہم بھی ایسا ہی کلام جو ہے موضوع کر سکتے ہیں. ان هذا الا اساطير الاولین, یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگلوں کے قصے کہانیاں ہیں. یہ بات خاص طور پر نضر ابن حارث کا, ایک بہت بڑا قریش کے سرداروں میں سے جو بہت ہی کٹر مخالف تھا حضور کا, یہ اس کا قول تھا. وَإِذْ قَالُوا, اور جبکہ انہوں نے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک, جب وہ یہ کہتے تھے کہ اے اللہ اگر یہ جو بات محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اگر حق ہے آپ کی طرف سے تیری طرف سے, فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ, تو پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے. ارے اتنا بے عذاب علیم, یا یہ کہ ہمیں کوئی اور دردناک عذاب دے دے. آپ سوچتے ہوں گے یہ بات کیسے کہہ سکتے تھے, وہ یہ بات ایسے کہتے تھے کہ اپنے عوام کو وہ چاہتے تھے یہ باور کرانا کہ ہم یقیناً محمد کو اللہ کا نبی نہیں سمجھتے, نہیں سمجھتے, نہیں سمجھتے, اور کسی درجے میں بھی ماننے کو تیار نہیں. تو گویا کہ اپنے خلوص کو ثابت کرنے کے لیے, اے اللہ اگر یہ محمد درست ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور اگر یہ جو کلام پیش کر رہے ہیں یہ واقعتاً اللہ تیرا کلام, پھر ہم پر بارش برسا دے پتھروں کی, ہمیں مار دے, ہمیں ہلاک کر دے, تاکہ عوام کو یقین ہو جائے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں, یہ دانشور ہیں ہمارے, یہ لیڈر ہیں ہمارے, چودھری ہیں, سردار ہیں, تو واقعتاً یہ خلوص دل سے, کوئی اور ضد نہیں ہے, تعصب نہیں ہے, ورنہ ایسی بڑی بددعا اپنے آپ کو کیسے دے دیتے. وما کان لیعذبہم، اور اللہ کے لیے کسی طرح سے ممکن نہیں تھا کہ ان پر عذاب بھیجتا. کیوں؟ وانت فیہم، ابھی ہے نبی، آپ ان میں موجود تھے. یہ تو جب نبی جو ہے ہجرت کرتا ہے اس کے بعد پھر عذاب کا راستہ کھلتا ہے، آپ موجود تھے. وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے سکتا تھا جبکہ وہ استغفار بھی کیے جا رہے تھے. یعنی ایک تو خاص طور پر جو ان کے عوام الناس تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کیا ہے، صحیح کون سی ہے، کس کی بات ہے. ان کی مت مار دی تھی ان کے جو سردار ہیں، چودھری ہیں، انہوں نے تو وہ تو دعا کرتے تھے اللہ سے، تلبیہ پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، الا شریکا تملک وما ملک، تو ساتھ ہی ہے کہ غفرانک غفرانک، اے اللہ مغفرت کر دے مغفرت کر دے، تو اللہ کو پکارتے رہتے تھے. تو اس لیے عذاب ان پر نہیں آ سکتا تھا. عذاب آیا کب؟ جیسے سانپ کو بل میں سے نکال لیا جائے، ایسے ہی ایک ہزار کا لشکر جو ہے مکے سے نکال کر باہر اللہ لے آیا، اور میدان بدر میں. ورنہ مکہ تو دار الامن تھا، وہ تو امن کی جگہ تھی، حرم، تو اس میں ان کے لیے اس طرح کا عذاب دینا اللہ تعالیٰ کے لیے روا نہیں تھا. تو اللہ نے شکر جو اختیار کی وہ یہ کی. وما لهم لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء، اور ان کو کون سی ایسی دلیل ہے یا کون سی ایسی پناہ ان کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا جبکہ وهم يصدون عن المسجد الحرام، وہ روک رہے ہیں لوگوں کو مسجد حرام میں آنے سے. وما كانوا اولياء، اور یہ اس کے متولی نہیں ہیں، یہ حقدار نہیں ہے کہ اس کے متولی ہوں مسجد حرام کے، بیت اللہ کے. ان اولیاءہ الا المتقون، مسجد حرام کے ولی اور متولی تو وہ ہیں جو تقوی والے ہیں. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ علم نہیں رکھتی. وما کان صلاتہم عند البیت، اور نہیں رہی تھی ان کی نماز بیت اللہ کے قریب. کیا نماز تھی ان کی؟ الا بکان و تسبیح، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے. یعنی یہ کہ جو ہمارے ہاں بھی ہوتے ہوتے اب وہ جو موسیقی اور قوالی اور قوالیوں کا جو ہے صوفیوں کے حلقے کے اندر یہ چیزیں جو ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری مسجدیں آج تک اس سے محفوظ ہیں. ویسے سنا ہے کہ افریقہ میں بعض ممالک میں مسجدوں کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور وہاں پر یہ سازوں کے ساتھ بھی ساری قوالیاں وغیرہ ہوتی ہیں. تو ان کا کیا رہ گیا تھا؟ سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو چکھو مزہ عذاب کا اس کفر کے نتیجے میں کہ جو تم کر رہے تھے. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں. ظاہر بات ہے یہ ایک ہزار کا لشکر تیار ہوا تھا تو اس کے لیے ساز و سامان درکار تھا کہ نہیں؟ کنٹریبیوشنز کیے ہوں گے، پیسے جمع کیے ہوں گے، اسلحہ کا بندوبست کیا ہوگا. ایک ہزار اونٹ لے کر نکلے تھے، دس اونٹ روزانہ ذبح کرتے تھے اپنے لوگوں کو کھانا دینے کے لیے، راشن دینے کے لیے، یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو اس حوالے سے جو لوگوں نے خرچ کیا اس لیے کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکے. فتح ينفقونها، تو یہ خرچ کرتے ہی رہیں گے. ثم تكون عليهم حسرة، پھر بعد میں یہ ان کے لیے حسرت کی بات بن جائے گا، ہاں ہم نے اتنا خرچ بھی کیا اور حاصل کچھ نہ ہوا. ثم يغلبون، اور پھر ان کے اوپر اہل اسلام غالب آ جائیں گے، وہ مغلوب ہو جائیں گے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے وہ جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، ہانکے جائیں گے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالی ناپاک کو پاک سے علیحدہ کر دے. ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور پھر ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر سٹیک کر دے، ایک دوسرے کے اوپر جمع دے. فیرکبہ جمیعا، اور پھر ان سب کو ایک ڈھیر بنا کر. فیجعلہ فی جہنم، پھر اسے جہنم کے اندر ڈال دے. اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ ہوں گے کہ جو برباد ہونے والے ہیں، خسارے والے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.